انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا دوست اللہ ہے، ورسول اور اس کا رسول، والذین آمنوا اور ایمان والے، الذین یقیمون الصلاۃ وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، ایمان والوں کی پہلی صفت کیا بتا دی گئی؟ تمہارے خیر خواہ اور مخلص کون ہو سکتے ہیں؟ وہ ایمان والے جو نمازوں کی پابندی کریں، جو اللہ کے وفادار ہوں، جو اللہ کا وفادار رہی، جس کو خدا سے ڈر نہیں لگتا، وہ بندوں کا کب تک ہو سکتا ہے اور کیسے ہو سکتا ہے؟ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور وہ زکات ادا کرتے ہوں، جو بندہ زکات ادا نہیں کرتا وہ کبھی بھی بندوں کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دراصل اس نے دوسروں کا مال اپنے پاس ضبط کر رکھا ہے، وہ جو دوسروں کا حق تھا وہ اپنے پہ لگا رہا ہے، یہ سنگ دل انسان ہے، اور وہ اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا دوست بنا لے، اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے، کامیابی انہی کی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے پیش رو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے، یعنی یہود و نصارہ جو تمہارے دین پہ ہنستے ہیں، تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ، کیونکہ اگر انسان ان لوگوں کو دوست بنائے گا تو خود بھی اپنے دین سے نفرت کرنے لگے گا۔ اور اگر دیکھا جائے تو ہم مسلمانوں میں یہ چیز بہت عام ہو گئی ہے کہ اپنے دین پر شرمندہ ہیں، اللہ کے حکم کو مان کر فخر محسوس نہیں کرتے، اس کے برعکس یہود و نصارہ کے طریقوں کو اختیار کر کے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو، جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو یعنی آزان دیتے ہو تو آزان کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس سے کھیلتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے، کیونکہ اگر آزان کے الفاظ پر غور کیا جائے تو اس میں ہے کیا؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی وعدانیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہے۔ ان سے کہو، اے اہل کتاب، تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی، اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ پھر کہو، کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام خدا کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے، وہ جن پر خدا نے لعنت کی، جن پر اس کا غضب ٹوٹا، جن میں سے بندر اور سور بنائے گئے، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے، اور وہ سوا اس سبیل سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ کفر لیے ہوئے آئے تھے اور کفر لیے ہوئے ہی پلٹ گئے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، حرام کے مال کھاتے ہیں، بہت بری حرکات ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ کیوں ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے؟ یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں۔ یہود کے علماء اور مشائخ پر تنقید کی جا رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ کہ وہ اپنے عوام کو برائیوں سے نہیں روکتے تھے۔ ان کا حال یہ تھا کہ ابتدا میں جب کوئی برائی ہوتی تو اس کی کچھ مخالفت کرتے، کچھ اس پہ تنقید کرتے، لیکن کچھ عرصہ گزر جاتا تو اس پر خاموش ہو جاتے، اور ایک وقت آتا کہ خود بھی وہی کرنے لگتے، اور اس طرح ان کے معاشرے میں برائیاں خوب خوب عام ہو گئیں۔ آج ہم مسلمانوں کا حال بھی یہی ہے، ہم میں تو صرف علماء اور فقہا کو نہیں، ہمارے تو سب امت کو یہ حکم ہے کہ برائیوں سے روکیں اور نیکیوں کا حکم دیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ جس قوم سے یہ خصوصیت ختم ہو جائے کہ وہ برائیوں سے نہ روکے اور نیکیوں کا حکم نہ دے، تو وہ اللہ کے غضب کی مستحق ہو کر رہتی ہے۔ مالک بن دینار سے روایت ہے کہ ایک جگہ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ ایک بستی تباہ کر دی جائے، فرشتوں نے پلٹ کر اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہو کر عرض کیا، یا اللہ، اس بستی میں تو فلاں عبادت گزار شخص بھی موجود ہے، کیا پھر بھی اس بستی کو تباہ کر دیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم عذاب کو اس شخص کے گھر سے شروع کرو، اس لیے کہ یہ صرف خود نیک بنتا تھا اور دوسروں کو نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا۔ اس کی مثال ایک حدیث میں کچھ یوں بیان کی گئی ہے کہ جیسے کچھ لوگ اگر کسی کشتی میں سوار ہوں، کچھ نیچے کی منزل پہ، کچھ اوپر کی منزل پر، پالی اوپر والوں کے پاس ہو اور وہ نیچے والوں کو نہ دیں، تو نیچے والے کشتی کے پیندے میں سوراخ کرنا شروع کر دیں کہ پانی لے سکیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ خود بھی ڈوبیں گے اور اوپر والے بھی ڈوبیں گے۔ جب کوئی شخص برا کام کر رہا ہو تو اسے روکنا چاہیے، سب کو مل کر پکڑنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا کیا نقصان ہے، یہ خود ہی بھگت لے گا۔ نہیں، بعض برائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جب وہ عام ہو جائیں تو جراثیم کی طرح پورے معاشرے کے اندر ان کا وائرس پھیل جاتا ہے اور بہت سے لوگ اس سے نقصان اٹھاتے ہیں۔ یوشع بن نون پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ آپ کی قوم کے 100,000 آدمی عذاب سے ہلاک کیے جائیں گے، جن میں 40,000 نیک بھی ہیں اور 60,000 بد عمل۔ حضرت یوشع نے عرض کیا، پروردگار، بد کرداروں کا ہلاک کیا جانا تو سمجھ میں آتا ہے، یہ نیک کیوں ہلاک ہوں گے؟ ارشاد ہوا کہ نیک بھی بد کرداروں کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھتے، میری نافرمانیاں دیکھ کر ان کے چہرے پر کوئی ناگواری کے اثرات نہ آتے۔ ہم سب کو یہ حکم دیا گیا، کم تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، جو شخص تم میں سے کسی برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے بدل دے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِ، اگر ایسا نہ کر سکے تو اپنی زبان سے روکے، اگر زبان سے نہیں روک سکتا تو دل میں برا جانے۔ اگر کوئی شخص کسی برائی کو دل میں بھی برا نہ جانے تو فرمایا خدا کی قسم پر اس کے اندر ایمان کا ذرہ بھی باقی نہیں، برائی کے دانے برابر بھی ایمان نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس دل میں اللہ کی محبت ہو وہ دل اللہ کی نافرمانی کرنے والوں سے محبت کرے، وہ دل اللہ کی نافرمانی پر کڑھے نہ، وہ اس بات پر پریشان نہ ہو کہ لوگ خدا کی ناراضگی کے کام کیوں کر رہے ہیں؟ ایمان کی غیرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان صرف خود نیک نہ ہو، صرف خود کسی حجرے میں بند ہو کر ذکر مذاکرہ نہ کرتا رہے، بلکہ اٹھ کے اللہ کی مخلوق کو بھی دیکھے کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ کیونکہ بسا اوقات غلط کاموں میں مبتلا ہو کر لوگ اپنی ہی زندگی کو حرام کر لیتے ہیں۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، ان کے علماء اور مشائخ نے انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے کیوں نہ روکا؟ اس میں خاص طور پر دو برائیوں کا ذکر ہے، نمبر 1 قولہم الاسم، گناہ والی باتیں، اور نمبر 2 حرام کھانا۔ یہ دو بڑی برائیاں دراصل انسانی معاشرے کو ہلاکت سے دوچار کر دیتی ہیں اور دراصل حقوق العباد کی قسم سے ہیں۔ ویسے گناہ کی بات کیا ہے؟ کسی کو طعنہ دینا، کسی کی غیبت کرنا۔ اب آپ دیکھیں کہ جب ایک شخص بری باتیں اپنی زبان سے نکالتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ معاشرے کے اندر ایک بے چینی پھیلتی۔ اور ایک باپ اپنے بچوں کو ہی گالیاں دے رہا ہو تو بچوں کے دل میں اس کے لیے کہاں سے عزت آئے گی؟ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہو تو بچوں کے دل سے ماں کی عزت بھی چلی جائے گی۔ اگر کوئی اپنے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو بیٹھ کے ڈسکس کرتا رہے خاندان میں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کی اپنی وقت اور ویلیو ایک دم ختم ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ بہت سی پریشانیاں کہاں سے آتی، کبھی غور کیا ہم نے؟ کہاں سے جنم لیتی ہیں؟ ہمارے بہت سے مسائل جن کو ہم مسائل کا نام دیتے ہیں، ان کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ زبان کے غلط استعمال سے، بے سوچے سمجھے استعمال سے، جو دل میں آئے بول دیا، کبھی غصے میں، کبھی محبت میں، کبھی جذبات میں، کبھی نفرت میں، عداوت میں، تعصب میں، تو جو چاہا بولتے چلے گئے، کیونکہ بولنے کی زبان جو ملی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم مجھے اس کی ضمانت دو، اس کی حفاظت کی ضمانت دو، تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، لیکن یہی تو سب سے مشکل کام ہے۔ اب دوسری طرف حرام کھانا، حرام کھانے کی قسمیں کیا ہیں جن کا کل بھی ذکر ہوا؟ ان میں جتنی بھی قسمیں ہیں ان پر اگر غور کیجیے تو پتہ چلے گا وہ دراصل دوسروں کا حق مارنا ہے، ہاں وہ سود، ہاں وہ رشوت، ہاں وہ چوری ہو، ڈاکہ ہو، غصب ہو، خیانت ہو، ان تمام طریقوں سے کمایا ہوا مال، دھوکے اور ملاوٹ سے کمایا ہوا مال، ناقص مال بیچ کر کمایا ہوا مال، ان سب کا اصل نقصان کس کو پہنچتا ہے؟ مخلوق خدا کو پہنچتا ہے۔ حرام کمائی اللہ تعالیٰ کو نقصان نہیں دیتی، بندوں کے لیے نقصان دہ ہے، اور اسی طرح کمانے والے کے لیے نقصان دہ کہ اس کی نماز، عبادت، روزہ، ذکر، ہر چیز قبولیت سے رہ جاتی ہے۔ لبئس ما کانوا یصنعون، یقیناً بہت برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، باندھے گئے ان کے ہاتھ، اور لعنت پڑی ان پر ان کے اس قول کی وجہ سے جو یہ کہتے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُ، جو تم نے مانگا وہ سب اس نے تم کو دیا، اور اتنی نعمتیں دی کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ ان سب نعمتوں کے ہوتے ہوئے بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے؟ حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے، وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹے اضافے کا موجب بن گیا ہے، اور اس کی پاداش میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے۔ جب کبھی یہ کسی جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں، اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ زمین میں فساد پھیلانے ہی صحیح کر رہے ہیں، مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اگر اس سرکشی کی بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے، تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے۔ کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھی۔ ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے اگلتا، یعنی اللہ کے قانون کو نافذ کرنے سے خوشحالی ہی آتی ہے۔ اگرچہ ان میں کچھ لوگ راست رو بھی ہیں، لیکن ان کی اکثریت سخت بد عمل ہے۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق نہ ادا کیا۔ اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے، یقین رکھو کہ وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا۔ حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 140,000 کے جمع غفیر میں فرمایا، لوگوں تم میرے بارے میں کیا کہو گے؟ کیا میں نے تم کو پیغام پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے کہا، نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے بات پہنچا دی، حق ادا کر دیا اور خیر خواہی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی کر کے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہم فشہد، اے اللہ تو گواہ رہے گواہ رہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ علم ہدایت میں سے بذریعہ وحی آیا، آپ نے اسے لوگوں تک پہنچا دیا۔ کچھ ایسی باتیں نہیں کہ جو آپ چھپا گئے اور چند لوگوں کو بتا گئے اور عام لوگوں تک وہ پہنچنے سے رہ گئیں۔ نہیں، دین مکمل ہو گیا، اللہ کی کتاب مکمل حالت میں لوگوں تک پہنچی، اور اسی طرح آپ کی سنت بھی لوگوں تک حفاظت کے ساتھ پہنچی ہے۔ اور پھر آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ حق پہنچاتے جائیے، اگر لوگ اس پر برا مانیں گے اور ناراض ہوں گے تو ان کی ناراضگی بھی پرواہ نہ کیجیے، اللہ آپ کو ان کے برے ارادوں سے بچائے گا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی میں جتنے قاتلانہ حملے ہوئے، آپ کے لیے جتنا برا سوچا گیا کسی اور کے لیے نہیں، لیکن ان ساری تدبیروں اور چالوں کے باوجود آپ ہی کا نام بلند ہو کر رہا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ پر تقریباً 17 قاتلانہ حملے ہوئے، جو دنیا کے کسی بھی لیڈر سے تعداد میں زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخر دم تک صحیح سلامت رکھا، حفاظت سے رکھا اور اپنا پیغام مکمل کروایا۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، کہہ دو کہ اے اہل کتاب، تم ہرگز کسی اصل پر نہیں جب تک کہ تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔ ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے، ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا، مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو۔ یقین جانو کہ یہاں اجارہ کسی کا بھی نہیں، مسلمان ہو یا یہودی، سابی ہو یا عیسائی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہے اور نہ اس کو کوئی رنج ہوگا۔ لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا، ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو کسی کو انہوں نے جھٹلا دیا اور کسی کو قتل کر دیا اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ رو نما نہ ہوگا، اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے، پھر اللہ نے انہیں معاف کیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے، اللہ ان کی یہ سب حرکات دیکھتا رہا ہے۔ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے، حالانکہ مسیح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، یعنی ٹرینٹی کی تردید ہو رہی ہے، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا ہے اس کو دردناک سزا دی جائے گی، پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ اللہ بہت درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھا، اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے، اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھیرے جاتے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا، حالانکہ سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے۔ کتنی اہم بات ہے یہ کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی طرف متوجہ ہو یہ سوچ کر کہ انسان کا نفع یا نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم سب کا فائدہ اور نقصان صرف اللہ کے پاس ہے، یہ چیز انسان کو بہت جرات مند بنا دیتی ہے اور سیدھے رستے پہ قائم رکھتی ہے، اور اس بات پر عمل نہ کرنا انسان کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ انسان پھر ہر ایک سے ڈرتا رہے گا، کبھی کالی بلی سے اور کبھی کووں سے اور کبھی کسی اور چیز سے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ شاید نفع نقصان ان کے ہاتھ میں ہرگز نہیں۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق، کہو اے اہل کتاب اپنے دین میں نہ حق غلوب نہ کرو اور ان لوگوں کے تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سوائے سبیل سے بھٹک گئے۔ یہاں پر اہل کتاب کو غلوب سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی شاگرد جو تھے، حواری جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام ایک انسان تھے، کیونکہ آپ ان کے سامنے کھانا کھاتے، بازار میں چلتے پھرتے اور دیگر انسانی ضروریات پوری کرتے۔ ان کے نزدیک آپ ایک پیغمبر تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، وہ آپ کو اللہ کا بندہ اور رسول سمجھتے۔ مگر جب آپ کا دین شام کے علاقے سے باہر نکلا تو اس کو مصر اور یونان کے فلسفے سے سابقہ پیش آیا، عیسائیت قبول کر کے ایسے لوگ عیسائی بنے جو وقت کے فلسفیانہ افکار سے بہت متاثر تھے۔ اس طرح کچھ اندرونی اسباب اور بیرونی محرکات دونوں مل کر عیسائیت کو ایک نیا رخ دے گئے، اور اس میں کیا ہوا، کیونکہ اس زمانے کی جو مہذب کلچرڈ قومیں تھیں وہ مصر اور یونان کے فلسفیوں سے بہت متاثر تھیں، وقت کے ذہین لوگ اور جو ایلیٹ تھے وہ انہی افکار کی روشنی میں سوچتے۔ یونانی فلسفیوں نے اپنے قیاسات کے ذریعے ایک خوبصورت خیالی دنیا بنا رکھی تھی، اور ان کے نزدیک تین چیزیں بہت اہم تھیں، وجود، حیات اور علم۔ مسیحی علماء شروع میں تو ان سے اتنے متاثر نہیں ہوئے اس فلسفے سے، لیکن آہستہ آہستہ وہ ان افکار سے مروب ہو گئے۔ وہ چونکہ ذہین طبقے کو عیسائیت کی طرف لانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے ان کے ان تین عناصر کے مقابلے میں تین اور چیزیں تراشیں، اور وہ کیا، یعنی خدا، بیٹا اور روح القدس۔ اور عیسائیت میں ٹرینٹی کا تصور وجود میں آ گیا۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ دراصل سواؤ سبیل سے بھٹکنا کہتے ہیں۔ انسائکلوپیڈیا کے 15th ایڈیشن میں مسیحیت کے تحت ریورنڈ جارج ولیم ناکس کا ایک بیان ہے، ایک کوٹیشن ہے، وہ کہتے ہیں کہ عقیدہ تثلیث کا فکری سانچہ ایسا ہے کہ یونانی اور یہودی تعلیمات اس میں ڈھالی گئی ہیں، اس لحاظ سے ہمارے لیے یہ عجیب مرکب ہے۔ مذہبی خیالات بائبل کے اور ڈھلے ہوئے ایک اجنبی فلسفے کی صورت میں ہیں، یعنی یہ حقیقی دین کی روح نہیں ہے بلکہ بعد کے لوگوں نے غلو کر کے یہ ایک نیا دین گھڑ لیا دوسرے اقوام کے اوہام اور فلسفوں سے متاثر ہو کر۔ آج آپ دیکھیے کہ ہم مسلمانوں کے اندر بھی جیسے مغربی افکار کی ایک یلغار ہے اور اس کی ایک مروبیت بھی ہے، تو ہم ہر چیز کو ویسٹ کے پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ دین کا کوئی بھی حکم ہو، مثلاً اگر کوئی بھی سنت بتائی جائے، مثلاً یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، تو ہم ضرور پوچھیں گے اس کا کیا فائدہ اور بائیں سے کیوں نہ کھایا جائے۔ کیونکہ مغرب بائیں سے کھاتا ہے، اس لیے ہمارے نزدیک بھی زیادہ پسندیدہ چیز کیا ہے کہ بائیں ہاتھ سے کانٹا اٹھایا جائے، حالانکہ یہ عمل برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ کانٹا دائیں ہاتھ میں اور چھری بائیں میں لے لیجیے اگر مجبوری ہے، لیکن چونکہ مروب ان سے ہے اس لیے انہیں کے سٹائل پر کھانا پینا اچھا لگتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بیٹھ کر کھانے کو کہا گیا، ہم پوچھتے کیوں، کیا ضرورت ہے؟ صرف اتنا کہنا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہمارے لیے کافی نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح تین سانس میں پانی پیو، ہاں اگر کوئی سائنٹسٹ یہ کہے کہ ایک دم پانی پینے سے فلاں اور فلاں بیماری جنم لیتی ہے تو ہم فوری طور پر باز آ جائیں گے، یعنی ایک ڈاکٹر یا سائنٹسٹ کی بات زیادہ اہم ہو گئی ہے ہمارے نزدیک بنسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کے۔ اگر 1400 سال پہلے آپ نے تیمم کا حکم دیا اور بتایا کہ اس سے بھی طہارت حاصل ہوتی ہے تو ہماری عقل نے نہیں مانا، لیکن اگر آج سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایسا مواد موجود ہے جو انسانی جسم کے مدافعاتی نظام کو فائدہ دیتا ہے، تو ہم کہتے ہیں ہاں یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ہر چیز کو وہاں لے جا کے ٹیسٹ کرتے ہیں، بولو آپ کیا کہتے ہو ہمارے دین کے بارے میں، اگر تم پسند کرتے ہو تو ہم بھی پسند کریں گے، اور اگر تم اس کو بیکورڈنس کہتے ہو تو ہم بھی چھوڑ رہے ہیں۔ ایک مسلمان کا طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو اتنا اعتماد ہونا چاہیے اپنے رب پر، اتنا اعتماد ہونا چاہیے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جو کچھ بھی ہو گئے وہ خوشی سے لے لیں، اسی کو سچ سمجھیں اور اسی پر عمل کرنے کو باعث سعادت سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو بھی منع کر رہے ہیں کہ دیکھو تم اور قوموں کی خواہشات کو مت فالو کرو، وہ تو خود بھٹک گئے، قد دلوا من قبل، اس سے پہلے خود بھٹکے، وادلوا کثیرا، انہوں نے بہت سو کو بھٹکایا، ودلوا عن سواء السبیل، اور وہ سیدھے رستے سے بہت دور چلے گئے۔ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانی، کیوں؟ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اس لیے کہ وہ نافرمان تھے اور وہ حد سے بڑھ جایا کرتے تھے، کانو لا یتناہون عن منکر فعلوہ، انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا، لبئس ما کانوا یفعلون، برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ بنی اسرائیل جو اپنے وقت میں اللہ کی ایک چنی ہوئی قوم تھی، فضلتکم علی العالمین، جسے تمام جہان پر فضیلت بخشی گئی تھی، ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف پیغمبروں کے ذریعے ان پر لعنت کروائی، جیسا کہ اس آیت میں ہے، لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی رائے اختیار کی ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی۔ یہ لعنت کیوں کی گئی؟ نمبر ایک، وہ سرکش ہو گئے تھے، رسول کی بات نہیں مانتے تھے، اپنی منمانی کرتے تھے۔ نمبر دو، زیادتیاں کرنے لگے تھے، یعنی کفر اور نافرمانی میں حد سے بڑھ گئے۔ اور تیسری بڑی وجہ یہ کہ وہ ایک دوسرے کو برے کام کرنے سے روکتے نہیں تھے، نہیں انل منکر نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، بخدا یا تو تم لوگ نیکی کا حکم دو گے، برائی سے منع کرو گے، ظالم کے ہاتھ پکڑ لو گے، اسے حق اور انصاف کی طرف زبردستی لوٹا دو گے، اور اسے عدل کا جبرن پابند کرو گے، ورنہ تمہارے دلوں کو بھی اللہ تعالیٰ آپس میں ٹکرا دے گا، اور تم پر بھی کوئی ایسی پھٹکار ڈالے گا جیسے پہلے ان لوگوں پر ڈالی گئی تھی۔ تو لعنت کے اسباب، ان کی نافرمانی، فرائض کو چھوڑنا، حرام کاموں کا ارتکاب، دین میں حد سے بڑھ جانا، غلو کرنا، طرح طرح کی بدعات ایجاد کرنا، نیکی کا حکم نہ دینا اور برائی سے منع نہ کرنا، یہ تمام چیزیں ان کے لیے لعنت کا سبب بنی۔ اب دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر بھی فرمایا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرماتا ہے کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اس سے پہلے کہ تم دعا کرو اور میں تمہاری دعا قبول نہ کروں۔ یعنی جو قوم برائیوں سے روکتی نہیں، پھر ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور تم مجھ سے مانگو اور میں تمہیں نہ دوں، اور تم مجھ سے مدد طلب کرو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا نقص جو بنی اسرائیل میں داخل ہوا وہ یہ تھا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو برائی کرتے ہوئے دیکھتا تو کہتا اللہ سے ڈر اور یہ برائی چھوڑ دے، یہ تیرے لیے جائز نہیں۔ لیکن دوسرے روز اسی کے ساتھ کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے میں کوئی آر یا شرم محسوس نہ کرتا، حالانکہ ایمان کا تقاضا اس سے ترک تعلق کا تھا تاکہ وہ سیدھے رستے پر آ جائے، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان آپس میں عداوت ڈال دی، وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اور وہ لعنت کے مستحق قرار پائے۔ اسی کے بعد پھر آپ نے یہی فرمایا کہ اللہ کی قسم، تم ضرور لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ظالم کا ہاتھ پکڑو، ورنہ تمہارا بھی یہی حال ہوگا کہ باہم عداوت پھیل جائے گی۔ اور آج اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ ایک دوسرے سے نفرت اور عداوت کے کتنے ہی منظر ہم دین کے نام پر بھی دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے گلے کاٹے جا رہے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگائے جا رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ برائی سے روکا نہیں جاتا اور خیر کو عام نہیں کیا جاتا۔ ترا کثیرم منہم یتولون الذین کفروا، تم دیکھو گے ان میں سے بہت سو کو کہ وہ ان سے دوستی کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ لبئس ما قدمت لہم انفسہم ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب ہم خالدون، یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے، اللہ ان پر غضبناک ہو گیا ہے اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا دوست نہ بناتے۔ یعنی سچا مومن کبھی کسی کافر سے دلی تعلق نہیں رکھ سکتا۔ ہاں انسانی معاملات، ہمدردی، ایک دوسرے کی مدد، لین دین، بول چال، وہ تو سب سے کیا جا سکتا ہے، لیکن گہرا قلبی تعلق صرف ایمان والوں سے ہی جائز ہے۔ ولکن کثیرا منہم فاسقون، مگر ان میں سے تو بیشتر خدا کی اطاعت سے نکل چکے ہیں۔ لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا، تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں۔ ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا وأنہم لا یستکبرون، یہ اس وجہ سے ہے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں اور ان میں غرور نفس نہیں ہے۔ وآخر دعوانا